نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. 26 پارے کی تلاوت کی گئی ہے، یہ آخری حامیم ہے. اس سے پہلے جو 24 پارے سے حامیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو 7 حامیم ہیں، اور بعض صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو میں گویا باغ و بہار میں پہنچ جاتا ہوں، یعنی قرآن مجید کے اس حصے میں پہنچ جاتا ہوں جہاں بہت ہریالی ہے، سبزہ ہے، جہاں آنکھوں کو تراوٹ ملتی ہے، دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے. یہ سورہ احقاف ہے، اس میں اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا اور اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ حملت ہو امہ کرہ و وضعت ہو کرہ، کہ ماں چونکہ تکلیفیں بہت برداشت کرتی ہے اولاد کے لیے، حمل کی مدت میں بھی اور بعد وضع کے بھی، اس لیے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کرو. چنانچہ ایک روایت میں فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ احسان کا معاملہ کر، پھر احسان کا معاملہ کر، پھر احسان کا معاملہ کر، پھر اپنے باپ کے ساتھ. تو گویا 3 مرتبہ ماں کے ساتھ فرمایا اور 4th مرتبہ باپ کے ساتھ، اور پھر فرمایا کہ پھر جو ہے وہ ہر ایک کی رشتہ داری کے مطابق جو قریب کا معاملہ ہو، جس سے تعلق، ان کے ساتھ معاملہ اچھا رکھو. ساتھ میں یہاں فرمایا کہ وہ حمل ہو و وصال ہو 30 شہرا، 30 مہینے کی مدت بیان فرمائی ہے حمل کی اور رضاعت کی، اور اس سے پہلے رضاعت کے بارے میں واضح پر فرما چکے ہیں کہ حولین کاملین، 2 سال مکمل. تو یہاں 30 مہینے کا مطلب یہ ہوا کہ باقی رہے گا 6 مہینے، تو کم سے کم حمل کی مدت 6 ماہ ہو سکتی ہے، اور زیادہ کی کوئی مدت یہاں پر بیان نہیں فرمائی، اس لیے کہ زیادہ کی کوئی مدت نہیں ہے لیکن کم سے کم کی مدت ہے. چنانچہ غالباً سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون کے یہاں جب 6 مہینے میں اولاد پیدا ہوئی، ولادت ہوئی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اس پر کوئی حد جاری فرمائے، سزا دیں کہ یہ وقت سے پہلے غالباً ولادت ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو وہ فوراً پہنچے اور قرآن مجید کی یہ آیت انہوں نے پڑھی، اس سے استدلال کیا کہ اللہ رب العزت نے حمل کا زمانہ اور دودھ چھڑانے کا زمانہ، اس کی کل مدت 30 مہینے مقرر فرمائی ہے یہاں پر، اور 24 مہینے اس سے پہلے حولین کاملین ذکر فرما دیا، مدت رضاعت 2 سال تک، تو گویا 2 سال وہ اور 6 مہینے باقی حمل کے رہے. اس لیے اگر اس عورت کو 6 ماہ میں ولادت ہوئی ہے تو یہ کم سے کم مدت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس استدلال کو پسند فرمایا اور اس پر کوئی حد جاری نہیں کی. تو بہرحال اس میں زیادہ سے زیادہ مدت بیان کر دی رضاعت کی کہ 2 سال تک، اس کے بعد نہ پلایا جائے دودھ، اور کم سے کم مدت بیان کر دی حمل کی کہ اس سے کم مدت نہیں ہو سکتی، یعنی اس سے کم مدت میں جو پیدائش ہوگی تو بچہ مکمل نہیں ہو سکتا. اور آگے فرمایا حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنہ. یہاں ویسے تو عام بیان کیا جا رہا ہے لیکن بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ بلوغ کو پہنچے، بلوغ کی مرادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی ان کے ساتھ تھی، اور 18 سال کی عمر میں آپ نے سفر کیا ایک، تو اس سے مراد تبلغ شدہ سے وہ مراد ہے. وہ بلغ 40 سنہ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 38 سال کے تھے. اس کے 2 سال کے بعد ایک معاملہ پیش آیا تو وہ بلغ 40 سنہ اس کو ذکر فرمایا، اور ساتھ میں قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. اس میں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو دعائیہ شکر کے کلمات ہیں تو فرمایا کہ یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے والدین بھی مسلمان، جو خود بھی مسلمان، ان کی اولاد بھی مسلمان، یعنی سارے کے سارے جو ہے الحمدللہ مسلمان ہوئے. تو یہاں پر اسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا گیا ہے کہ انعمت علی وعلى والدی، یعنی اللہ نے مجھ پر بھی انعام کیا میرے والدین پر، اور وانا عمل صالحا ترضا، اور اس کے بعد یہ کہ مجھے ایسے عمل کی توفیق دے دی جس سے اللہ تعالی راضی ہوں. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ 9 غلام مسلسل آزاد کیے، جو مسلمان تھے اور کافروں کے قید میں تھے ان کو آزاد کیا، جن میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور دیگر صحابہ کرام بڑے بڑے تھے. واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کی بھی اصلاح فرمائی. تو عام طور پر یہ آیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا شان نزول ہے، لیکن آیت بہرحال عام ہے، سیدنا صدیق اکبر بھی مراد ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی. اسی صورت میں ان جنات کا بھی ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. مختلف مواقع پر جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، اور ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے قرآن مجید کی غالب الفجر کی نماز میں، اس وقت وہ تلاش میں تھے کہ کون سا ایک واقعہ رونما ہوا ہے پورے عالم میں کہ ہمارا جانا آسمانوں پر بند ہو گیا. تو جب وہ یہاں سے گزرے وادی مکہ سے، تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں. آگے 29 پارے میں آپ سنیں گے، قل اوحی الی ان استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا، کہ ہم نے تو بڑا عجیب و غریب قرآن سنا ہے. یہدی للرشد، ہدایت کی طرف بلاتا ہے. فآمنا بھی، سو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. تو بہرحال یہ دو قومیں ہیں، یعنی انسان اور جنات، جن کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسانوں میں بھی شیاطین ہیں اور جنات میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، یعنی جس طرح انسانوں کے اندر بعض ایسے شرعی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو مخلوق خدا میں فتنہ اور فساد پیدا کرتے ہیں، اسی طریقے سے جنات کی بڑی ایک تعداد بھی شر اور فتنہ اور فساد پھیلاتی ہے. ان میں بھی اعمال صالحہ اور نیک عمل کرنے والے موجود ہیں، اور انسانوں میں بھی اعمال صالحہ کرنے والے موجود ہیں. بہرحال اس واقعے کو بھی یہاں پر ذکر فرمایا ہے. سورہ فتح کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صلح حدیبیہ آپ نے کی تھی، تو اس کو فتح مبین قرار دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ کرام حیران تھے کہ کیسی فتح مبین ہے کہ مسلمانوں نے بہت ہی دب کر ذلت کے ساتھ صلح کی ہے. یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسلام لانے کے بعد مجھے کبھی اسلام کے بارے میں تردد اور شبہ پیدا نہیں ہوا سوائے اس موقع کے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے بار بار اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کیا آپ سے وعدہ سچا نہیں ہے؟ ساری یہ سوالات کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں. تو کہا کہ ہم پھر ان سے جنگ کیوں نہیں کر رہے، ان سے جو ہے وہ دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جواب تھا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں میں اس کے سر منہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا، اور جو کچھ کہا جا رہا ہے اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دل میں بات رہی، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا وہی سارے سوالات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، ان سے بھی کیے. تو آپ صلی اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات پر بس اعتماد کرو، اعتبار کرو، یہی اصل چیز ہے. ہماری سمجھ میں کچھ آئے یا نہ آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں تو چونکہ وہی کے ذریعے سے سب کچھ کہا جا رہا ہے، اس لیے تم اس پر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تم اس پر اعتماد کرو. چنانچہ صلح حدیبیہ بہت دب کر کی گئی تھی، بظاہر اس میں بڑے عجیب و غریب معاملات تھے، اور بعد میں ایک مسلمان، یعنی جس شخص نے صلح نامے پر دستخط کیے تھے اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا، تو وہ بھاگ کر آ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں. تو اس نے کہا کہ یہ تو پہلی خلاف ورزی ہے صلح کی، اس کو آپ کو واپس کرنا ہوگا. اب صاحب مسلمان یہ چاہتے تھے کہ واپس نہ کریں، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ واپس کریں. تو بہرحال ان کو واپس کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی صلح چونکہ ہو چکی، معاہدہ لکھا جا چکا، اس لیے انہیں واپس کر دو. اور ان کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان قریب راستے کھولیں گے. چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے جا رہے تھے مکہ مکرمہ، ایک اور شخص مسلمان ہو کر آپ کی خدمت میں پہنچا اور پیچھے پیچھے کافر بھی پہنچ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معاہدہ ان کو واپس کیا. جب واپس کر دیا تو راستے میں انہوں نے، دو آدمی تھے جو ان کو واپس لے جا رہے تھے، اپنی رسیاں توڑا لی، ایک شخص کو قتل کیا اور دوسرا بھاگ گیا، یا یہ بھاگے تو ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی آیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اسے پکڑ کر حوالے کر دو. تو جب لوگ پکڑنے لگے یا وہ اس کی طرف پکڑنے کے لیے بھاگے تو وہ جلد سے وہاں سے چلے گئے. اور پھر انہوں نے ایک مقام کو اپنا گڑھ بنا لیا، وہاں رک گئے. اب ہونے یہ لگا کہ جو مسلمان ہوتا وہاں پہنچ جاتا، جو مسلمان ہوتا وہاں پہنچ جاتا. ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی وہاں جمع ہو گئی، اب کافروں کے قافلے یہاں سے گزرنے مشکل ہو گئے. تو انہوں نے جا کے خود درخواست کی خدا کے لیے ان کو مدینے بلا لیا. اللہ تعالیٰ اس طرح سے اسباب پیدا فرماتے ہیں. تو تھوڑے ہی عرصے کے اندر فتح مکہ کا واقعہ پیش آ گیا. یعنی اس کے بعد مسلمانوں، یعنی جب آپ واپسی کا سفر کر رہے تھے تو یہ سورۃ انا فتحنا لک فتحا مبینہ نازل ہوئی. تو دیکھیے صحابہ کرام کا بلند مقام ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، دل مطمئن نہیں ہو رہا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فتح مبین ہے صلح حدیبیہ. تو صحابہ کرام بھی کہہ رہے ہیں کہ فتح مبین. یعنی یہ موقع ایسا تھا کہ صحابہ کرام اتنے رنج و غم میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ بھئی اپنی اپنی قربانیاں جو ہے وہ ذبح کرو، بال منڈا لو، احرام کھول دو. لیکن کسی نے یہ بات آپ کی سنی نہیں. آپ کو بڑا رنج ہوا کہ میں نے لوگوں کو کہا اور لوگوں نے یہ بات سنی نہیں. لیکن چونکہ وہ رنج و غم میں تھے، ایک ان پر عالم تاری تھا کہ اتنی دب کر ہم نے صلح کیوں کی ہے. حضرت عمر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ نے اس رنج و غم کا اظہار کیا کہ میں نے یہ کہا تھا لیکن سب لوگ خاموش ہیں، کسی نے اپنا سر نہیں منڈایا، کسی نے جانور ذبح نہیں کیے. حضرت عمر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ مشورہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ انہیں کچھ مت کہیے، وہ اس وقت اس کیفیت میں ہیں، وہ اس وقت کوئی بات کسی کی بھی نہیں سنیں گے، بس آپ خود اپنا جانور ذبح کر لیں اور اپنے بال منڈا لیں تو صحابہ دیکھ کر ہی سب کام کرنے لگیں گے. چنانچہ ایسے ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیا، اپنے بال جب منڈائے اور صحابہ کرام نے جب دیکھے تو سب کھڑے ہو گئے اور پھر اپنے اپنے جانور ذبح بھی کیے اور بال بھی منڈا لیے. تو یہ ایسا موقع تھا. تو واپسی میں جب یہ آیت سورت نازل ہوئی اس وقت بھی صحابہ کرام نے آمنا و صدقنا کہا، زبان سے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، بلکہ آپ نے کہا فتح مبین ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ فتح مبین ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، یعنی اس قدر تیزی کے ساتھ مسلمان لوگ ہونے شروع ہوئے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، فوج در فوج مسلمان داخل ہونے لگے. کیا تو مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور کیا صرف دو سال کے عرصے میں ایک خفیہ طور پر جب آپ نے تیاری کی مکے کی، فتح مکے کے لیے، تو 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا جانے کے لیے. اور چونکہ اس سے پہلے یہ لوگ اس معاہدے کو توڑ چکے تھے اور کہا تھا کہ جی ہم اس معاہدے کے پابند نہیں ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد تیاریاں شروع کی مکے کے لیے، فتح مکے کے لیے. جب ان کو یہ پتا چلا اور یہ بھی پتا چلا کہ 10,000-15,000 کا لشکر جمع ہو گیا ہے، اب وہاں اپنے سرداروں کو بھیجا کہ جی ہم معذرت خواہ ہیں، ہم سے آپ دوبارہ صلح کر لیجیے. آپ نے فرمایا کہ اب صلح نہیں ہوگی، آپ نے رد کر دیا. اور اس کے بعد پھر بہت جلد اللہ رب العزت نے غالباً 22 یا 24 مہینے میں فتح مبین عطا فرمائی کہ مکہ فتح ہو گیا. تو اصل میں صلح حدیبیہ اس کی پہلی سیڑھی تھی. یقیناً ہمارے لیے بعض چیزیں عجیب سی ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے اللہ رب العزت جو کرتے ہیں اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت کرتے ہیں. بہرحال یہ سورت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. یہاں پر یہ کہا گیا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے تمہارے گناہوں کی جو پہلے ہو چکے اور جو بعد میں. تو انبیاء سے گناہ تو نہیں ہوتے، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں. یہاں پر اصل میں جو خلاف اولا چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی ذم کہہ دیا گیا، تعبیر کر دیا گیا، ورنہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اور ان سے لیکن وہ لغزشیں جو ہو جاتی ہیں جن پر اللہ رب العزت قائم بھی نہیں رہنے دیتے، یعنی اگر نبی سے کوئی خطا ایسی ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نبی اس خطا پر قائم رہے، اس سے وہ چیز ختم کرا دی جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات بھی ایسے ہی تھے. تو جو چیزیں خلاف اولا ہوتی ہیں ان چیزوں کو بھی ذنب سے تعبیر کر دیا گیا، حالانکہ وہ عام لوگوں کے لیے گناہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ جو ہو چکے ہیں یا جو بعد میں بھی ہوں گے اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت کا وعدہ فرماتے ہیں، اور تاکہ اپنی نعمتوں کو پورا کر دے. آگے بیت رضوان کا بھی یہاں پر ذکر ہے جو درخت کے نیچے کی گئی تھی اور مسلمانوں نے بیعت کی تھی، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. یہ مسلمانوں کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ کافروں پر تو بہت شدید ہیں لیکن رحماء بینہم، آپس میں بہت رحیم و کریم ہیں. آج ہمارے حکمرانوں کی صفات اس سے بالکل الگ ہیں، کافروں پر بڑے رحیم و کریم میں بچھے جاتے ہیں اور آپس کے مسلمانوں کے لیے ایسے غیظ و غضب کے شکار ان کو کرتے ہیں اور ایسا غصہ ان سے کرتے ہیں کہ گویا کہ سب سے بدترین لوگ یہی ہیں علیہ عزب اللہ. لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی صحابہ کرام کی جو صفات بیان فرمائی ہیں کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور پھر مزید فرمایا تراہم رکعان سجدہ، تو دیکھے گا کہ کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں ہے، یعنی ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ رکوع اور سجود کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ کی رضا اور اس کا فضل تلاش کریں. سیماہم فی وجوہم من اثر السجود، تم ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے اثر دیکھو گے. اس سے مراد یہ وہ نشان نہیں ہے جو سجدے کے پڑ جاتے ہیں ماتھے پر، بلکہ اللہ رب العزت جو راتوں کو اٹھ کر سجدے کرتے ہیں ان کی پیشانیوں میں ایک نور رکھ دیتے ہیں، تو اس نور کو پہچاننے والے بھی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، ہر آدمی نہیں پہچان سکتا. لیکن اللہ رب فرماتے ہیں کہ تم ان کی پیشانیوں کو دیکھو گے کہ اس سجدوں کے اثرات ہیں. اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نشان پڑ جاتے ہیں سجدہ کرنے سے وہ بھی، اور اس کے ساتھ ایک خاص قسم کا نور ہوتا ہے جو اللہ رب العزت ان کی پیشانیوں پر رکھ دیتے ہیں اور جس سے وہ چمکتے ہیں، تو اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا. آگے سورہ حجرات ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت، قدر و منزلت، ان سب چیزوں کو بیان کیا، اور ساتھ میں اس بات کی طرف بہت ہی اہمیت کے ساتھ یعنی اس کو بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بات آگے مت رکھو، ان سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو. چنانچہ خاص طور فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، نہ زندگی میں نہ زندگی کے بعد. چنانچہ آج بھی یہی حکم ہے کہ روز اقدس پہ جا کر اونچی آواز سے سلام پڑھنا بھی جائز نہیں، بلکہ آہستہ آواز میں ادب اور احترام کے ساتھ وہاں پر. آج بھی وہی حکم ہے جو زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور وجہ یہ بیان کر دی کہ لا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اعمال ضائع تو ہوتے ہیں کفر پہ، آدمی کفر اختیار کر لے تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو یہاں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز کو اونچا کرنے کو کفر کہا گیا؟ بتایا یہ گیا کہ یہ ممکن ہے کہ تم اگرچہ دانستہ طور پر ایسا نہ کرو لیکن غیر دانستہ طور پر ایسا کام کر گزرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور احترام کے خلاف ہو جائے اور آپ کی شان کے خلاف ہو جائے، تو تمہارے اعمال اس کی نحوست کی وجہ سے سلب ہو جائیں گے. تو اس سے پتا چلا کہ بعض اوقات آدمی اعمال صالحہ کرتا ہے لیکن کوئی عمل ایسا کر گزرتا ہے کہ جس کی نحوست سے وہ اعمال جو ہے اس کے سلب ہو جاتے ہیں اور اعمال حبط ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں. انہی میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا ارادتاً غیر ارادتاً، اور خدا نہ کرے اگر اس طرح سے کوئی ایسی بات کہہ دے تو بعض اوقات یعنی انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے عمل ضائع ہو گئے اور کس سبب سے ہوئے یہ بھی نہیں پتہ چلتا. اس لیے بتایا کہ احتیاط کرو اس معاملے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اونچی آواز سے مت بولو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بہت ہی آہستہ سے آواز بات کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو بہت اونچی آواز والے تھے وہ بھی آہستہ آواز سے بات کرنے لگے، یہاں تک کہ بعض اوقات دو مرتبہ یہ کہنا پڑتا تھا کہ کیا فرما رہے ہیں ذرا اونچی آواز سے کہیں، اتنا احتیاط پھر وہ کرنے لگے. اسی طریقے سے اس بات سے منع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آؤ تو اخرج الینا یا محمد اس طرح کہہ کر نہ پکارا کرو. بعض قبیلے کے جو عرب لوگ تھے دیہاتی، وہ جب آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما ہوتے تھے گھر میں, تو باہر سے آ کر آوازیں لگانا شروع کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی اور یہ آیت نازل فرما دی, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, جو لوگ حجرے پر آ کر اور جو ہے پکارتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اکثر لوگ ایسے جو عقل نہیں رکھتے, یعنی بے وقوف لوگ ہیں. ولو انہم صبروا, اگر وہ صبر کرتے, حتی تخرج الیہم, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل آتے, لکان خیر لہم, تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی. اس سے یہ پتا چلا کہ صرف یہی نہیں کہ پکارو نہیں, بلکہ انتظار کرتے رہو یہاں تک کہ از خود وہ نکلیں. کوئی صورت بھی ایسی اختیار مت کرو کہ جس سے انہیں تکلیف پہنچے, بلکہ اگر وہ خود باہر نکل آئیں اور تمہاری طرف متوجہ ہوں تو پھر تم اپنا مدعا بیان کرو. اور جو یہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں, چونکہ علماء بھی وراثت نبی کی پاتے ہیں, وراثت الانبیاء کہا گیا ہے, اس لیے مفسرین کرام نے یہ تمام آداب اہل علم کے لیے بھی بیان کیے ہیں کہ وہاں جب جاؤ تو یہی آداب ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی کہیں تشریف لے جاتے تھے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے, جن سے کسی سے کوئی حدیث جو ہے سننا چاہتے تھے, سند حاصل کرنا چاہتے تھے, تو جا کر کبھی ان کو آواز نہیں دیتے تھے, دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے, بلکہ بیٹھ جاتے تھے باہر. سخت دھوپ ہوتی تھی, گرمی ہوتی تھی, اور دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے اس مقصد کے لیے, یہاں تک کہ جب وہ نماز کے لیے یا اپنے کسی کام سے باہر نکلتے اور وہ دیکھتے کہ عبداللہ بن عباس باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ سخت یعنی شرمندہ ہوتے اور خود کہتے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی, آپ نے ہمیں بلا کیوں نہیں لیا, آپ نے ہمیں بلا لیتے, آواز دے لیتے, ہم باہر آ جاتے. فرمایا کہ نہیں, جن سے علم حاصل کیا جائے ان کا ادب اور احترام یہی ہے. یہ آداب بتلائے گئے ہیں کہ ہم وہاں پر جا کر دستک نہ دیں, ایسے وقت پہ نہ جائیں جس سے کسی کو تکلیف پہنچے, اور دوسرا یہ کہ وہاں پر جا کے بیٹھ جائیں, جب وہ خود اپنے کام سے نکلیں تو اس وقت ہم ان سے جو بات کہنی ہے وہ کہیں. تو بہرحال یہ ایک آداب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی, اور جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے اہل علم ہیں اور جو ہے وارثین انبیاء ہیں, ان کے لیے بھی یہی آداب ہیں. چنانچہ یہ معاملات یعنی ہفتے اعمال, اعمال کا ضائع ہو جانا, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر یا بے ادبی پر ہے, اسی طریقے سے اہل علم کی اگر توہین کی جائے تو مفسرین کرام نے لکھا کہ بعض اوقات سلب توفیق اس سے بھی ہو جاتی ہے, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور آگے فرمائے انما المؤمنون اخوہ, مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں, فاصلحوا بین اخویکم, تو آپس میں اصلاح کا کام کرو, ایک دوسرے کے خیر خواہ بنو, ایک دوسرے کی جو ہے وہ ٹانگے مت کھینچو, ایک دوسرے کے خلاف مت چلو, بلکہ ایک دوسرے کی اصلاح کرو. مثلا کوئی آدمی اگر دین کی کوئی کمی دیکھتا ہے تو بہت ہی محبت ادب اور احترام کے ساتھ وہ بات اس کو بتا دے. الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرے تو یہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی دین کی بات بتاتا ہے تو وہ اسے ایسے گھور کے دیکھتا ہے کہ اس سے بڑا اس کا کوئی دشمن اور کوئی ہے ہی نہیں, یا یہ سمجھتا ہے کہ میاں بس مجھے پتا ہے, جاؤ اپنا کام کرو, اس قسم کے جواب فوراً دے دیتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ واقعتاً جو شخص جس بات کی طرف یہ نشاندہی کر رہا ہے, اگر واقعتاً وہ صحیح ہے تو ہمیں اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے اور جو بات جس بات کی کمی ہے اس کو دور کر لینا چاہیے. اسی طریقے سے ایک حکم یہ بھی دیا گیا کہ ایسا مذاق نہ کیا جائے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم, بعض اوقات خلقت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو پیدائش کسی کو دی, کسی کی ایک آنکھ ہے مثلا, یا ایک ہاتھ نہیں ہے, یا پیر نہیں ہے, یا وقت کا چھوٹا ہے, یا بہت زیادہ لمبا ہے, یا کالا سیاہ ہے, تو مختلف جو ہے وہ خلقتاً یہ سب چیزیں ہیں, اللہ نے جس کو جیسا پیدا کر دیا. بتائیے کہ اگر ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ ایسا پیدا کر دیتے کہ آنکھ نہیں ہے, کان نہیں ہے, تو کوئی کیا روک سکتا تھا اس کو؟ اللہ نے جس کو جیسا پیدا کر دیا, اس لیے کسی کا مذاق مت اڑاؤ. کسی کو یوں نہ کہو کہ آواز دو گے, کوئی آدمی کسی کو ٹھگنا کہہ کے پکارے یا لمبو کہہ کے پکارے, اس قسم کی جو یہ جو خطابات ہیں اس سے ہی منع کیا, کیونکہ اس سے تکلیف پہنچتی ہے دوسرے کو اور اس کا دل جو ہے اس مجروح ہوتا ہے, زخمی ہوتا ہے, اس لیے ان چیزوں سے ہی منع کیا. اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ تم جو اس بنا پر اس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو, اللہ کے یہاں اس کی عزت تم سے زیادہ ہو. تو ایک ایسا شخص جو اللہ کی نظر میں مکرم اور معزز ہے, تم اس کی بے عزتی کر رہے ہو, تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو, تو یہ تو بہت بری بات ہے, اس لیے اس سے بچو. عسى ان یکونوا خیرا منہم, ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو. اور اسی طرح ولا نساء من نساء, اسی طرح عورتیں بھی آپس میں اس طرح سے نہ پکاریں, عسى ان يكن خيرا منهن, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب, اسی طرح فرمایا کہ ایک دوسرے کو الٹے سیدھے القاب سے مت پکارو جس سے دوسرے کا مذاق اڑتا ہو, اس سے ممانعت کی گئی, منع کیا گیا. اور اسی طرح اس بات سے منع کیا کہ بدگمانی مت کرو, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانی سے بچو. ان بعض الظن اسم, بعض جو گمان ہوتے ہیں وہ سخت گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا, لوگوں کی جاسوسیاں مت کرو کہ کون آدمی صبح نکلتا کب ہے گھر سے, پہنچتا کہاں پر ہے, جاتا کہاں پر ہے, کھاتا کیا ہے, کماتا کیا ہے, کیا کرتا ہے, اس طرح کی جاسوسیاں لوگوں کی مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور نہ غیبت کرو ایک دوسرے کی, اس سے بھی بچو. ایحب احدکم, کیا تمہیں یہ بات پسند ہے مسلمانوں, ان یاکل لحم اخیہ میتن فکرہتموہ, کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. یقیناً ناپسند ہے تمہیں یہ بات. کوئی آدمی زندہ کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا, تو اگر کوئی مر جائے مرنے کے بعد کسی کا گوشت کھانا کیسے پسند کرے گا؟ اس لیے فرمایا کہ یحب احدکم, تم میں سے کیا کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ یاکل لحم اخیہ میتن, کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. فکرہتموہ, یقیناً تم ناپسند کرتے ہو. واتقوا اللہ, تو اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم, اور آگے ایک خاص بات بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے من ذکر و انثا, ایک مرد اور عورت سے. وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا, اللہ نے تم میں ذات پات قوم قبیلے جو پیدا کیے ہیں, یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم آپس میں لڑو, بلکہ اس لیے لتعارفوا, تاکہ پہچان ہو جائے کہ بھئی یہ ہے تو اوکھائی لیکن یہ غازیانی ہے جی, اور یہ جو ہے وہ پنجوانی. اسی طریقے سے دہلی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن یہ دہلی کے یہ کارخانے دار ہیں, یہ جو ہے وہ منڈی کے رہنے والے ہیں, یہ فلاں علاقے کے ہیں, یہ فلاں قبیلے کے ہیں. تو شادی بیاہ نکاح یہ سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اب اگر کوئی اس طرح سے نہ ہوتا, رشتے قبیلے نہ ہوتے نہ یہ, تو پھر آدمی کس طور پر کسی کی عیادت کرتا, کس طور پر جو ہے وہ شادی بیاہ میں شریک ہوتا, اور کسی کے مرنے پر کوئی کیا کرتا. آج وہی معاملے ہیں جیسے کہ آج ہیں کہ ایک مر گیا تو پورے دکانیں بند کرا دی جائیں, پھر ایسے ہی معاملہ ہوتا کہ پورا شہر بند کرو. لیکن یہ کہ جب یہ پتہ چل گیا کہ بھئی کنبے قبیلے ہو گئے, تو جتنے عزیز رشتے دار ہیں وہ آگے شریک ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ ہوا قرب و جوار کے دائیں بائیں کے پڑوسی آگے شریک ہو گئے بس. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کاروبار زندگی بند کر دو کسی کے مرنے پر. اسی لیے ہیں جو کنبے قبیلے بنا دیے کہ تاکہ تمہارے آپس میں لڑائی یا فساد نہ ہو, بلکہ لتعارفوا, ایک دوسرے کو پہچانو, شادی بیاہ میں تمہیں آسانیاں ہو جائیں. باقی جہاں تک کسی کے بڑے چھوٹے کی بات ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو متقی ہے. بس چاہے وہ جو بھی کام کرتا ہو, کوئی سبزی بیچتا ہو, کوئی جو ہے وہ جوتے گانٹتا ہو, کوئی اور ایسے پیشے اختیار کیے ہوئے ہیں جس نے, جو بظاہر ہمیں اچھے نہیں لگتے یا دنیا میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے, لیکن اللہ کی نظر میں عزت ہے ان کی جو تقوی والے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس صفت سے ہم سب کو متصف فرما دے, اور یہ صفات جو تقوی والی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بات صحیح کہی گئی ہے اسے قبول فرما, اور جو بات غلط زبان سے نکل گئی ہو اسے معاف فرما. الہ العالمین, جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. ہمارے ہارون ملا صاحب یہاں مسجد القدس کے پاس رہا کرتے تھے, اور کبھی کبھی یہاں نماز کے لیے بھی آیا کرتے تھے, اچھے اور نیک انسانوں میں سے تھے. ان کا بھی دو چار دن پہلے انتقال ہوا, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. اسی طریقے سے یہاں ہمارے مسجد میں بہت سے احباب ایسے ہیں جن کے جو ہے عزیز اقارب رشتے دار دنیا سے چلے گئے, ہم سب میں کوئی نہ کوئی یقیناً ایسا ہے. اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے, سب کے درجات کو بلند فرما دے. ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما, اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.